الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين 21واں پارہ ہے قرآن حکیم کا سورۃ السجدہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس سورۃ کو سورۃ الف لام میم السجدہ بھی کہا جاتا ہے اس سورہ مبارکہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے محبوب رکھتے تھے چنانچہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے جو 29ویں پارے میں ہے جمعے کے دن نماز فجر میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ خاص آپ کا لگاؤ تھا اس سورت سے گویا ہر جمعے کے دن اس کی تلاوت فجر کی نماز میں ہوتی تھی رسول اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں خود یہ طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا رہا ہے کہ یہ سورت کس قدر اہم ہوگی جو مکی صورتوں کے بنیادی مضامین ہیں کہ مشرکین رد کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور دعوت توحید کو اس کا ذکر بھی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے پیش کیے گئے اللہ کی قدرت کاملہ کے کچھ نظارے ہمارے سامنے رکھے گئے افراد انسانی کی تخلیق کے حوالے سے اور اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی پھیلی ہوئی نشانیوں کے حوالے سے پھر قیامت کا تذکرہ بھی ہے کہ جس کا ذکر بار بار قرآن حکیم اور مکی صورتوں میں بہت تفصیل سے آتا ہے کہ آخرت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جتنا پختہ ہوگا انسان کا طرز عمل اتنا درست ہوتا چلا جائے گا اور جتنا اس عقیدے آخرت کے اعتبار سے کوتاہی یا بگاڑ یا غفلت کا معاملہ ہوگا اتنا ہی انسانوں کے اعمال برے ہوتے چلے جائیں گے بگڑتے چلے جائیں گے سورۃ السجدہ کا آغاز کرتے ہیں رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں ان کے اصل معنی اللہ کے علم میں ہیں یہ ہیں قرآن کا حصہ اور ان کی تلاوت پر اجر بھی ملتا ہے آگے ارشاد ہوا کہ یہ قرآن یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ ہے عظمت اس کلام کی یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں انسان کا کلام نہیں یہ رب العالمین کا کلام ہے وہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے اب جو مشرکین انکار کرتے تھے اور رد کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ان کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے گھڑ دیا ہے معاذ اللہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام تراشی ہوتی ان مشرکین کی جانب سے کہ یہ کہیں سے سیکھ کر آتے ہیں کہیں سے گھڑ لیتے ہیں کہیں سے لکھ لیتے ہیں کہیں سے کاپی کر لیتے ہیں معاذ اللہ اللہ رب العالمین نے مختلف انداز سے اس کا جواب دیا یہاں ارشاد فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ قرآن حق ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے یہ رب کی گواہی ہے کہ یہ رب کا کلام ہے اور یہی گواہی تنہا کافی ہے اور رب آپ کو اپنا رسول قرار دیتا ہے اور رسول بنا کر اس نے بھیجا یہ رب کی گواہی اس حوالے سے سب سے بڑی گواہی ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے اور آپ کو ان لوگوں کی طرح رسول بنا کر بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے ارشاد ہوا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں خبردار کریں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا ڈرانے والا نہ آیا تاکہ یہ ہدایت پا سکے یہ ہے قرآن کا ایک اہم مقصد اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک اہم مقصد کہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا قرآن اس لیے عطا ہوا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جائے اللہ کے عذاب سے قرآن حکیم دو بنیادی باتیں بیان فرماتا ہے رسولوں کے تعلق سے اور قرآن کے حوالے سے بھی کہ رسول بشارت بھی دیتے ہیں اور انذار بھی کرتے ہیں. بشارت کا مطلب ہے خوشخبری سنانا اور انذار کا مطلب ہے خبردار کرنا اور ڈرانا. تربیت کے لیے دونوں انداز ضروری ہیں کہ ہم بچوں کو کچھ کھلا پلا کر بھی کچھ کام کراتے ہیں اور کبھی ڈرانا بھی پڑتا ہے. کبھی ان کو آئس کریم یا ٹافی کا لالچ بھی دیتے ہیں معذرت کے ساتھ, اور کبھی آنکھیں دکھا کر بھی کام کراتے ہیں. خاص طور پر جب ایگزامس کے دن آتے ہیں تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو بشارت کا پہلو بھی انذار کا پہلو بھی یہ دونوں بنیادی اسلوب تربیت کے ہیں اور ضروری ہیں. ہاں جب کسی قوم میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہو اور وہ قوم بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو چکی ہو تو پھر اللہ پیغمبروں کو بھیجتا رہا اور اولاً پیغمبروں کی گفتگو میں انذار کا پہلو ڈرانے کا پہلو غالب رہتا تھا. چنانچہ قرآن حکیم میں اگر آپ دیکھیں آخری پاروں میں جو مکی صورتیں مختصر ہیں اور ان آخری صورتوں میں انذار کا پہلو ڈرانے کا پہلو بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشرکین جو کئی طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے گناہوں میں مبتلا تھے ان غفلت کے ماروں کو جگانے کے لیے ایسے ہی انذار کی ڈراوے کی ضرورت تھی. چنانچہ یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ ڈرائیں خبردار کریں ان کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی پیغمبر کو رسول نہیں آئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 2500 برس کا فصل ہے. اسماعیل علیہ السلام انہی عربوں میں ہیں یا یوں کہیے عرب انہی کی نسل میں ہیں یوں کہہ لیجئے, اور صدیوں سے کوئی پیغمبر نہیں آئے. ان میں بگاڑ کی انتہا پیدا ہو چکی ہے. چنانچہ اب ان کی اصلاح کے لیے اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. آج بگاڑ ہمارے بھی ہے, کوئی کسر تو ہم بھی نہیں چھوڑتے. جو برائیاں پچھلی قوموں میں فردن فردن تھی شاید آج ہمارے ہاں وہ اجتماعی طور پر نظر آ رہی ہیں. کبھی کسی قوم میں جنسی بے راہ روی پیدا ہوئی قوم لوط میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں تو آج وہ ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے. اگر ناپتول میں کبھی شعیب علیہ السلام کی قوم نے کی اللہ ہمیں معاف رکھے ملاوٹ وہ بھی جان بچانے والی ادویات میں حرام جانور کا گوشت مکس کر کے حلال جانور کے ساتھ بیچنا حلال جانور کے گوشت کے ساتھ بیچنا یہ حرکتیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں. آج بگاڑ کا یہ جو عالم ہمارے معاشرے میں ہے تو قرآن کی آیتیں آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں. آج بھی انذار کی ضرورت ہے, ڈرانے کی ضرورت ہے, خبردار کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے کام کیا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے سورہ قاف کی آخری آیت میں 26 سپارے میں سورہ قاف ہے اس کی آخری آیت میں فرمایا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی اس قرآن کے ذریعے ڈرائیے, اس قرآن کے ذریعے ڈرائیے اس کو, بلکہ تذکیر کیجئے اس کو کہ جو اللہ کے ڈراوے سے ڈرتا ہو, جس کے دل میں ذرا رمق ہوگی کوئی آخرت کا خوف ہوگا اس کو یاد دہانی ہو جائے گی قرآن سے. تو اس قرآن کے ذریعے تذکیر فرمائیے, اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی فرمائیے. اللہ ہمیں معاف رکھے آج ہمارے معاشرے میں قرآن کی وہ اہمیت دکھائی نہیں دیتی جو اللہ نے اس کو دی ہے. 5 وقت کی نماز میں سب سے زیادہ قرآن ہی کی تلاوت ہوتی ہے نا, قیام میں سورہ فاتحہ اور قرآن کا کچھ حصہ, لیکن عظیم اکثریت تو نماز ہی ادا نہیں کر رہی 5 وقتہ. پھر جو ادا کر رہی ہے ان میں سے عظیم اکثریت ایسی جن کو معلوم نہیں قرآن میں کیا پڑھتے ہیں کیا سنتے ہیں. تو انذار کا وہ حاصل جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا, انذار کا وہ فریضہ جو ادا ہونا چاہیے وہ ادا نہیں ہو رہا, اس لیے کہ قرآن حکیم کی طرف توجہ نہیں ہے. اللہ ہمیں اپنے کلام سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صرف جمعے کی تقریر تک محدود نہ رہے, اس میں بھی عالم یہ ہے کہ ایک عظیم اکثریت آخر میں آ رہی ہوتی ہے. بہرحال یہ رونا روتے رہیں گے کہ بھائی جمعے کو جمعہ بنایا گیا ہے تذکیر کے لیے, ظہر تو روزانہ ادا ہو رہی نا, جمعے میں ہے 2 خطبے وہ ہیں عربی میں, عربی ہمیں آتی نہیں. لوگ سمجھتے ہم نے ادا کر لیا جان چھوٹ گئی. او بھائی جان نہیں چھوٹی, اللہ پوچھے گا کل میں نے تمہیں قرآن دیا تم نے قرآن سیکھا کہ نہیں سیکھا, قرآن سمجھا کہ نہیں سمجھا. اب کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی اس لیے عربی میں خطبہ تو ہو گیا مختصر, یہاں تقریر جو کی جاتی اس کا حاصل ہے قرآن کے ذریعے واضح و نصیحت ہو تاکہ یہ ہمارے دلوں میں جو غفلت پیدا ہو جاتی وہ غفلت دور ہو. اللہ ہمیں غفلت سے محفوظ رکھے اور مزید ہمیں اپنے کلام سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا, جس کا ذکر کئی مرتبہ قرآن نے فرمایا ہے. فرمایا کہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں, پھر اللہ نے عرش پر قرار پکڑا. یہ ذکر کئی مرتبہ آ چکا, 6 دنوں کی اصل کیفیت اللہ ہی کے علم میں ہے اور عرش کی اصل کیفیت اللہ ہی کے علم میں ہے. فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی شفاعت کرنے والا, مددگار وہ اللہ ہی کی ذات ہے. ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کے سوا نہ کسی کے پاس کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے. آپ کی میری زبان چل نہیں سکتی, حرکت نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. آپ کی میری آنکھ دیکھ نہیں سکتی اگر اللہ کا اذن نہ ہو. آگ جلاتی ہے مگر نہیں جلا سکتی اگر اللہ کا حکم نہ ہو, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی بیان ہوتا رہا ہے. تو کل اختیار, کل قدرت, کل طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں. فرمائے کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ کوئی شفاعت کرنے والا. افلا تتذکرون, پس کیا تم غور نہیں کرتے؟ غور نہیں کرتے کہ تم کتنے محتاج ہو, غور نہیں کرتے کہ تم کتنے حاجت مند ہو, غور نہیں کرتے کتنے تم اللہ کے سامنے بے بس اور کمزور ہو, اور وہ کتنا طاقتور ہے, قوت رکھنے والا ہے, اختیار رکھنے والا ہے, طاقت کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں. لہو ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمان و زمین میں ہے. کیا تم اس پر غور نہیں کرتے؟ آج ہمیں اپنے جیسے بندوں سے توقعات ہوتی ہیں, رب العالمین سے توقعات نہیں ہوتی. انسان اپنے جیسے کمزور اور محتاج بندوں سے ڈرتا ہے مگر رب العالمین کا خوف اختیار نہیں کرتا. افلا تتذکرون, بس کیا تم غور نہیں کرتے؟ مزید اللہ کی قدرتوں کا بیان. اللہ ہے جو تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک, اور ہر کام رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف یا رجوع کرے گا ایک دن میں, جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے اس حساب کے مطابق جو تم شمار کرتے ہو. یہ بہت قیمتی مقام ہے قرآن کا. فرمایا کہ اللہ آسمان سے زمین تک معاملات کی تدبیر فرماتا ہے, پھر ہر عمل اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے ایک دن میں, جس کی مقدار 1000 برس کے برابر ہے اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو. تمہارے 1000 برس اور اللہ کا ایک دن. اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورۃ الحج میں بھی بیان فرمائی, اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر ہے. اس کی کئی اعتبارات سے مفسرین نے تعبیر یا تشریح فرمائی ہے. ایک حاصل اس کا یہ ہے کہ انسان بڑا شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے, بڑا ہی کم چھوٹی اس کی نگاہ ہوتی ہے, اس کا علم بڑا کم ہوتا ہے, جلد بازی بہت اس میں ہوتی ہے, شب و روز کے معاملات میں وہ بدلتے حالات کے اندر غیر مناسب رویے اور طرز عمل کو اختیار کر بیٹھتا ہے. وہ اللہ بتا رہا ہے اللہ کے ہاں کوئی جلد بازی کے معاملات نہیں ہے, اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر. اللہ صرف اس دنیا کے نظام کو نہیں چلا رہا, وہ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. وہ کائنات کہ جہاں بگ بینگ کا تصور آج تمہیں جا کر معلوم ہوا, تو ایکسپینڈنگ یونیورس کے تصورات, وسعت کائنات کے تصورات ابھی تمہیں معلوم ہو سکے. کچھ کہکشائیں گیلیکسیز تم نے ابھی دریافت کر لی, اور ان کے سورجوں کا عالم یہ ہے کہ ایک سورج کی روشنی دوسرے سورج کی روشنی, دوسرے سورج تک پہنچنے کے لیے کئی لاکھ لائٹ ایئرز کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی بھی تمہارا علم بڑا محدود ہے. اللہ تو اس پوری کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے, یہ دنیا تو اس کائنات کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی, اور اس ذرے میں 7.5 ارب انسان آج زمین پر, ان میں 20 کروڑ پاکستانی, ان میں 2 کروڑ کے قریب کراچی والے, پھر میں اور آپ, کوئی حیثیت ہے؟ تو اپنے ان معاملات میں بڑے جلد باز بن جاتے ہو. جیسے کہ مشرکین کہتے تھے لے آؤ نا عذاب, پیغمبروں کو پچھلی قوموں نے بھی کہا, مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ کو کہا صلی اللہ علیہ وسلم, عذاب کیوں نہیں لے آتے جو ہم سے تم وعدہ کرتے ہو؟ اگر ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں گے ہم پر عذاب آئے گا تو لے آؤ. یہ جو جلد بازی ہوا کرتی تھی مشرکین کی طرف سے, کفار کی طرف سے, مخالفین حق کی طرف سے, ان کو بتایا جا رہا ہے تمہاری نگاہ بڑی ہی چھوٹی ہے, تمہارا علم بڑا کم ہے, تمہارے فہم میں بڑی کمی اور کوتاہی ہے. رب العالمین کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر ہے. اسی میں ضمناً مختصراً ایک بات سمجھ لیں, ایمان والے بھی کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی مشکلات ہیں ایمان والوں پر, بڑے مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ جلدی اللہ فیصلہ فرما دے. ان کو بھی بتایا جا رہا ہے اللہ کی تدبیر بہت بڑے پیمانے پر کار فرما ہے, تم بھی جلدی نہ کرنا, اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ عالم الغیب والشہادہ، غیب و ظاہر کا جاننے والا، العزیز الرحیم، غالب ہے اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ مزید اللہ کی قدرت کے نظاروں کا بیان، اب پہلے کائنات کا ذکر تھا، پھر زمین و آسمان کا تذکرہ تھا، اب انسان کا بیان آئے گا۔ پہلے کل کائنات کا ذکر، پھر زمین و آسمان کا تذکرہ، اور اب انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ، ارشاد ہوا، الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين، وہ اللہ کے جس نے جو شے بنائی خوب بنائی اور انسان کی تخلیق کی ابتدا فرمائی مٹی سے۔ اس کائنات میں تم غور کرو، ہر شے میں خوبصورتی اور بیوٹی تمہیں نظر آئے گی۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ الملک میں، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور، تم نے رحمان کی تخلیق میں، کائنات میں، اس پورے یونیورس کے ڈیزائن میں، اس کی موومنٹ میں، اس کی تدبیر میں کوئی رخنا نہیں دیکھو گے۔ اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو، تمہاری نگاہ واپس لوٹ آئے گی تھکی ہاری، پھر اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو تھکاوٹ آ جائے گی، مگر رب العالمین کی اس کائنات میں تمہیں کوئی رخنا، کوئی فلاء، کوئی ڈیفیکٹ نظر نہیں آئے گا۔ یہاں فرمایا کہ دیکھو اللہ نے جو پیدا فرمایا خوب پیدا فرمایا، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا فرمائی مٹی سے۔ انسان ذرا اپنے اندر بھی تو جھانک کر دیکھے، آپ اور میں دیکھیں ہماری ناک کتنے خوبصورت اور مناسب مقام پر لگی، اگر یہ کہیں پیٹ پہ لگی ہوتی تو کیسا عجیب سا منظر ہوتا، سوچئے کبھی۔ آنکھ کیسی اللہ نے فٹ کی ہے، اور کیسے اس پہ ایک پردہ لگا دیا، اور کیسے اس کو اندر کی طرف ڈالا کہ اگر چوٹ لگتی ہے تو یہ ماتھے کے اوپر یا یہ گال کے اوپر کہیں آتا ہے، آنکھ اندر محفوظ رہتی۔ یہ تو صرف دو باتیں ہیں، باقی جو میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا اس کے ایکسپرٹ ہیں وہ اس کو اور انداز سے بیان کریں گے۔ جو بنایا خوب بنایا، اور انسان کو تو خوب ترین بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے بہترین انداز میں پیدا فرمایا۔ یا ارشاد ہوا کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اصلاً یہ ان کی طرف اشارہ کہ ان کی تخلیق اللہ نے مٹی سے فرمائی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو، یعنی اس پہلے انسان آدم علیہ السلام کی نسل کو، ایک بے وقعت پانی کے خلاصے سے بنایا۔ بے وقعت پانی جو نطفہ جسم سے خارج ہوتا ہے واقف ہے اس سے، اور وہ ناپاک ہوتا ہے، جسم سے خارج ہو جائے جسم ناپاک ہو جاتا ہے، کپڑے پر لگ جائے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اور وہ قطرہ اپنی جگہ ناپاک، بے وقعت ہے، کوئی قدر نہیں اس کی، اور اس کے بھی ایک معمولی جز سے اس پہلے انسان کی نسل کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ پہلے انسان کی پیدائش یہ تخلیق مٹی سے، اور اب یہ نسل انسانی کا سلسلہ یہ زوجین کے ملاپ کے نتیجے میں آگے بڑھتا ہے، گو کہ انسان کے نطفے سے ہی تخلیق کا عمل آگے بڑھتا ہے، اور انسان جو کہ اولاً مٹی سے بنا، آج بھی اس انسان کی غذا کی ضروریات مٹی سے ہی پوری ہو رہی ہیں، وہ غذائیں مٹی سے ہی ہمیں حاصل ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ ثم سواہ، پھر اس کے اعضاء کو اللہ نے درست کیا، موضوع بنایا، فیزبل بنایا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا۔ یہ ہے انسانیت کی قدر، یہ ہے انسانیت کی عظمت، یہ ہے انسانیت کا شرف جو ہر انسان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے۔ بقیہ مقامات پر سیدنا آدم کا ذکر آتا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے میرے فرشتوں، جب میں اس آدم کے خاکی وجود کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں چلے جانا۔ وہ آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے بقیہ مقامات پر، یہاں نسل آدم کا بیان، اور نسل آدم کے ایک ایک فرد کا بیان، اور ایک ایک فرد میں اللہ کی طرف سے روح کے پھونکے جانے کا بیان۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے تمہاری سماعت بنائی، یہ کان عطا کی ہے، اور ابصار یہ آنکھیں بنائی، بصارت تمہیں عطا فرمائی، وَالْأَفْئِدَةَ اور یہ دل تمہیں عطا فرمائے، ایک ترجمہ عقل کا بھی کیا جاتا ہے۔ فرمایا قلیلم ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ کائنات میں اللہ کی پھیلی ہوئی نشانیاں بے شمار، اس زمین و آسمان میں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں بے شمار، ان کو تو رکھی ایک طرف، تم اپنے وجود میں غور کرو، یہ اللہ کی قدرت کے نظارے تمہارے وجود اور تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہے تخلیق انسانی کی طرف اشارہ جو جا بجا قرآن فرماتا ہے۔ دیگر مقامات ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ المؤمنون میں ذکر آ چکا، سورۃ الحج میں ذکر آ چکا، نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مدغہ، 40-40 دن کے تین سٹیجز، 120 دن حدیث میں بیان ہوئے، پہلے نطفے کی شکل، پھر علقہ لٹکتی ہوئی ایک شے، پھر مدغہ وہ بوٹی کا بننا، پھر وہ ہڈیوں کا بننا، ہڈیوں پر گوشت کا چڑھنا اور پورا انسان بنا کر کھڑا کر دینا، درجہ بدرجہ انسان کی تخلیق کے عمل کا آگے بڑھنا، زوجین کے تعلق کے نتیجے میں ایک نطفے کے معمولی جس سے تخلیق کا عمل شروع ہونا، قرآن کہتا ہے فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں کے پردوں میں درجہ بدرجہ تمہاری تخلیق کے عمل کو اللہ آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہ ہے شرف انسانیت۔ اور پھر انسان میں اللہ نے اپنی روح میں سے جو کچھ پھونکا اس بنیاد پر انسان کا شرف ہے، ورنہ آنکھیں تو ہم سے زیادہ تیز کچھ پرندوں کے پاس، کچھ جانوروں کے پاس موجود ہیں، سونگھنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ کچھ جانور اور پرندوں کے پاس موجود ہے، اور خطرات کو بھانپ لینا ایڈوانس میں ہم سے زیادہ جانوروں کے پاس اس کی صلاحیتیں موجود ہیں، مگر تمہاری عزت، تکریم اور شرف اس بنیاد پر نہیں کہ تمہارے پاس یہ حیوانی وجود ہے مٹی سے بنا ہوا، تمہارا شرف، تمہاری عزت، تمہاری تکریم اس بنیاد پر ہے کہ اللہ نے تم میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے۔ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ جس پر ہم نے بارہا گفتگو بھی کی ہے، مگر قرآن بار بار باتوں کو دوہراتا ہے، ہم بھی دہرائے لیتے ہیں، ابھی پھر ایک ریسرچ آ گئی، چارلس ڈارون کے فتنے کو تو بھگت ہی رہی ہے انسانیت کہ انسان بندر کی نسل سے ہے، اب بندروں کی ایک اور نسل، میں ان کو بندر کہہ رہا ہوں، جو یہ کہہ بیٹھی ہے کہ چپنزی اور انسان کو 99.99% ہم نے سیم ثابت کر دیا ہے، یہ گوریلا ٹائپ کی جو شے ہوتی چپنزی، اب وہ کہہ رہے کہ صاحب انسان اور وہ بالکل ایک جیسے ہی، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بندر یہ بات کہہ سکتا ہے، انہیں جانور کی سطح پر اتر آئے، میں عرض کر دیتا ہوں ابھی، مگر جو واقعتا انسان ہو اور واقعتا انسانیت کی عظمت کا قائل ہو وہ یہ جانوروں والی بات کہہ نہیں سکتا۔ ہاں انسان کب اتر آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 179 میں، 179 میں، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے دل مگر وہ سمجھتے نہیں، ان کے کان مگر وہ سنتے نہیں، ان کی آنکھیں مگر وہ دیکھتے نہیں، کیا نہیں سنتے؟ حق نہیں سنتے، کیا نہیں دیکھتے؟ حق نہیں دیکھتے، کیا نہیں سمجھتے؟ پیغمبر کی زبان سے پہنچنے والے حق کو نہیں سمجھتے، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اول، ان سے بھی زیادہ غفلت میں اور گمراہی میں ہیں، اولئک ہم الغافلون، یہ غافل ہیں، کسی سے غافل، اپنے اس شرف انسانیت سے غافل ہیں جو اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونک کر شرف اور تکریم اور عزت دے کر انسان کو زمین پر بھیجا تھا۔ قرآن بتاتا ہے سورۃ الحشر میں آیت نمبر 19 میں، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے جب اللہ کو بھلایا تو اللہ نے انہیں ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا۔ اللہ کو بھلایا، خالق کا انکار، آج کی مادہ پرستانہ سوچ کے نتیجے میں سائنٹیفک ریسرچ کرنے والوں کو کائنات نظر آتی ہے، خالق کائنات دکھائی نہیں دیتا، بات ہم کر چکے ہیں پچھلے حصوں میں، تو نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے جب اللہ کو بھلایا تو اللہ نے انہیں ان کے اپنے آپ سے بھلا دیا۔ وہ اپنا آپ کیا ہے؟ وہ یہی شرف انسانیت ہے۔ چنانچہ ابو جہل دیکھتا تو تھا مگر حق نہیں دیکھتا تھا، ابو جہل سنتا تو ہوگا مگر حق نہیں سنتا ہوگا، ابو جہل کا دل دھڑکتا تو ہوگا مگر دھڑکتے دل میں معرفت الہی کے حصول کی کوشش نہیں تھی۔ تو قرآن کہتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو ہی بھول چکے ہیں، اب یہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ آج کا جو کلیش ہے، کبھی کسی نے کہا کلیش آف سیولائزیشن، یہ اصلاً کلیش اور ٹکراؤ ایک ہی رہا ہے تاریخ انسانی میں شروع سے، ایمان بمقابلہ مادہ پرستی، ظاہر پرستی کی آنکھ کہتے ہیں بس یہی سب کچھ ہے، ایمان کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں، ایمان کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہمارا تو مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، مسلمان مادہ پرست کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تو یقین ہے کہ اصل زندگی ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد اصل معاملہ ہوگا۔ یہ ہے اصل کلیش آج کے دور کا، اس تناظر میں یہ مقام قرآن کا بڑا قیمتی، اللہ نے دیکھو کتنے مراحل سے گزار کر تمہاری تخلیق فرمائی، مگر تمہیں نرا حیوانی وجود ہی نہیں دیا، وہ تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، تم نرے حیوان نہیں بلکہ تم میں اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونک کر تمہیں شرف عطا کیا، اور تمہارے والد آدم کے سامنے علیہ السلام فرشتوں کو جھکا کر تمہاری تکریم کرائی ہے، تو اپنی عزت کو برقرار رکھنا، اپنے شرف کو برقرار رکھنا، اپنی تکریم کو ضائع نہ کر دینا۔ یہاں ارشاد ہوا کہ ہر ایک کے اندر گویا کہ اللہ نے انسانوں میں اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، فرمائے کہ تمہیں سماعت عطا فرمائی، تمہیں بصارت عطا فرمائی، تمہیں دل و دماغ کی صلاحیت سوچنے سمجھنے کو عطا فرمائی، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ آخرت کے منکرین کا ذکر ہے اگلی آیت میں، ان لوگوں نے کہا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا دوبارہ ہمیں ایک نئی تخلیق میں کھڑا کیا جائے گا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ بھی وہی مادہ پرستانہ سوچ کا نتیجہ، آج تک مر کے کوئی واپس آیا ہے؟ تم نے کسی کی قبر میں جا کے دیکھا کیا ہوا اس کے ساتھ؟ جنت دیکھی ہے تم نے کبھی؟ جہنم دیکھی ہے تم نے کبھی؟ یہ ہماری آبزرویشن میں نہیں ہے، اور آبزرویشن کو کہتے ہیں سائنس، تو یہ سائنس کی بحث سے باہر ہے۔ تو سائنس اب خدا پر غور نہیں کروا رہی، سائنس آخرت پر غور نہیں کروا رہی، سائنس روح پر غور نہیں کروا رہی، کیوں؟ وہ بے خدا تہذیب کے نتیجے میں، مادہ پرستانہ سوچ کے نتیجے میں تو یہی سائنس ڈیولپ ہوگی۔ تو سائنس کا مطلب ہی آبزرویشن ہے، اب وہ کہتے جو ہماری سمجھ میں بات آئے گی، عقل میں آئے گی، نگاہوں کے سامنے آئے گی، جس کو ہم ٹچ کر سکیں گے، چکھ سکیں گے، سونگ سکیں گے، وہ تو مانیں گے۔ جو ہمارے حواس خمسہ میں آ جائے، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، بحث سے باہر، معاذ اللہ۔ اور معذرت کے ساتھ یہ کوئی یورپ اور امریکہ کے مسائل نہیں، دنیا آپ کہتے ہیں نا گلوبل ہو چکی ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ ہاں کراچی میں لکھا ہوا ہے نا ڈسٹینس ڈز ناٹ میٹر، سیاست دانوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ڈسٹینس ڈز ناٹ میٹر۔ یورپ کے اندر ایک بے خدا تہذیب ہو اور اس بے خدا تہذیب کے نتیجے میں کچھ خدا کے خلاف باتیں کی جائیں، تو وہ کراچی کے اندر بھی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، وہ لاہور اور پشاور اور اسلام آباد اور فیصل آباد میں بھی اویلیبل۔ اور اب یہ سوالات یہ کافروں کے نہیں، مسلمانوں کے، ثابت تو کرو اللہ ہے کہ نہیں، تو اثرات تو آ رہے، دنیا گلوبل ہو گئی ہے نا، تو تہذیب بھی گلوبل ہو گئی، تو مادہ پرستانہ سوچ بھی گلوبل ہو گئی، اور آپ میں اس گلوبل ولیج کا حصہ ہیں، تو لا محالہ یہ اثرات تو آئیں گے، اب ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اللہ نے قرآن قیامت تک کے لیے دیا ہے الحمدللہ، اور یہ باتیں 1400 برس سے بیان کر دی گئی ہیں، ایسے لوگ کھڑے ہوں گے، کیا مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا دوبارہ میں کھڑا کیا جائے گا؟ او بھائی کسی کو لا کے تو دکھا دو، کوئی جو گیا آج تک واپس پلٹ کر آیا، کیا اس کو آپ بیشر کر سکتے ہو، سائنٹیفکلی پروف کر سکتے ہو، فزیکلی بتا سکتے ہو، دکھا سکتے ہو؟ نہیں، بحث سے باہر۔ یہ مباحث پچھلی نشستوں میں بھی آ چکے ہیں، پھر قرآن ذکر کر ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو کہنے لگے کیا جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے دوبارہ میں نئی تخلیق میں کھڑا کیا جائے گا؟ اللہ کا تبصرہ، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہو چکے ہیں۔ ہمارے سے جواب بڑا آسان ہے، ایک دوسرے کے بچپن سے ہمیں معلوم ہے، لیکن معلوم ہونا ایک شے ہے بھائی، یقین ہونا دوسری شے ہے۔ معلوم تو ہے والبعث بعد الموت، بچپن سے پڑھتے آئے نا ایمان مفصل میں، ہمارے ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، اور قرآن دلائل بھی دیتا ہے، افعینا بالخلق الاول، سورہ قاف میں 26 سپارے میں، بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد تھک گئے؟ نہ نہ، یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے دوبارہ پیدائش کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے مردہ زمین کو اللہ بارش برسا کے زندگی دیتا ہے، جو اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندگی دینے پر قادر، اسے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل؟ قرآن کہتا ہے تم نہ تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا فرما دیا، جس سے پہلی مرتبہ پیدا فرما دیا اس کے لیے دوبارہ پیدا فرمانا کیا مشکل ہوگا؟ قرآن کہتا ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کی تخلیق یقیناً لوگوں کی تخلیق سے بڑی بات ہے، تو جو زمین و آسمان و پوری کائنات کو پیدا کیے بیٹھا ہے، پورے نظام کو چلا رہا ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ سادہ انداز میں قرآن کے دلائل جا بجا موجود ہیں، مگر ان منکرین کے بارے میں یہاں کیا کہا؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں۔ ہم لوگ سوچیں، ہم لوگ کیا واقعتا آخرت پر ایمان رکھتے؟ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، کیا مرنے کو تیار ہیں؟ ابھی آپ کی میری موت آئے اور آپ اور میں جانے کو تیار ہیں؟ کیسا ایمان ہے آج ہمارا جو نمازیں بھی ضائع کروائے بیٹھا ہے معاذ اللہ؟ وہ ایمان تو نہیں ہے نا. پھر ہمیں معلوم ہے کہ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا, پھر بھی نماز ضائع ہو جاتی. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ پوچھے گا تم نے مال کہاں سے کمایا, پھر بھی سود چلتا ہے, پھر بھی رشوتیں چلتی ہیں, پھر بھی ملاوٹ چلتی ہے, پھر بھی بے حیائی کے کام کر کے لوگ پیسے کماتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ظلم کا جواب دینا قیامت کے دن, صحیح, اور پھر بھی ہماری قوم فائرنگ کرتی ہے نیو ایئر نائٹ پر. شرم نہیں آتی بغیرتوں کو. ہر سال میں یہ بات عرض کرتا ہوں اور بھی درد رکھنے والے عرض کرتے ہیں, ہلاکتیں ہو جاتی ہیں فائرنگوں کے نتیجے میں, اور یہ بغیرت جاہل نا ہنجار قسم کے لوگ باز نہیں آتے. تمہیں سال میں ایک ہی دفعہ موقع ملتا ہے اپنی رائفل کو چیک کرنے کا اور اپنی ٹیٹیاں اور اپنے اور سارے احتیاط نکالنے کا. ہسپتال بھرے ہوئے ہوتے زخمیوں سے اور لوگوں کے گھروں کے شیشے توڑ دی ہوئی گولیاں گھروں کے اندر جاری ہوتی, معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی. میں خود گزرا ہوں اس سے, میرے بھی اپنے چار چھوٹے بچے ہیں. جب چوتھے مالے پر فائرنگ کے خول آتے ہوں, گولیوں کے خول گھروں کے اندر گرتے ہوں, تو بچے بھی کہتے ہیں ابا اوپر لباس سلائیے گا, کسی نیچے گھر میں سلا دے ملے جا کر. ہم اتنے بےغیرت ہو گئے, بے شرم, بے حیا, بےغیرت اور ناہنجار. یہ ہماری بدماشی ہے, یہ ہماری بہادری ہے کہ ہم فائرنگ کر کے لوگوں کی سکون کی نیند کو برباد کریں, بیماروں کی زندگی کے اندر خلل ڈالیں, آرام کے اندر لوگوں کے خلل ڈالیں, بچوں کی زندگیوں سے ہم کھیلیں, لوگوں کو ہسپتال پہنچوائیں, ان کی لاشیں گروائیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ مطلب میں نے بغیرت کا لفظ بھی شاید ہلکا ہوگا ایسے لوگوں کے لیے. شرم نہیں آتی تمہارے گھر کے کسی فرد کو کسی دن گولی لگ جائے, تمہارے گھر کا کوئی بچہ کسی دن ہلاک ہو جائے اس کی ہارٹ بیٹ کے بند ہو جانے کی وجہ سے, اس دن تمہیں خیال آئے گا؟ یہ میں اصل میں ان لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, شاید جمعے میں بھی آ جاتے ہوں, یا ہم ان تک اس باتوں کو پہنچا دیں. ہمارا ایمان ہے اللہ پر, ہمارا ایمان ہے آخرت پر. کیا ہم دوسروں پر ظلم و ستم کر رہے ہوں, ہم دوسروں کے مال ہڑپ کر رہے ہوں, ہم دوسروں کی یہاں چوریاں ڈاکے ڈال کر جو ہے مال کما رہے ہوں, ہم ملاوٹ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کر مال کما رہے ہوں؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے آج ہمارا کہ مٹی پڑی ہو قرآن کے نسخوں پر؟ یہ کیسا ایمان ہے آج ہمارا کہ نبی کی تعلیمات کو ہم نے پامال کر رکھا ہو؟ یہ کیسا ایمان ہے آج ہمارا؟ کیا ہم مرنے کو تیار ہیں؟ یہ ہمارا کیسا ایمان ہے؟ ہمارے سیاستدانوں کا کیسا ایمان ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ, بڑا جرم کرے تو ساری قوم کی لوگ جو بچانے پر آ جائیں اس کو, چاہے آج ہو یا ماضی میں کبھی ہو یا دنیا کے کسی خطے کے اندر ہو. لیکن رسول اللہ کی حدیث سن لیجئے گا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا تم سے پچھلی قومیں, بلکہ پورا واقعہ سنیں نا, فاطمہ نامی ایک عورت چوری کرتی ہے, مقدمہ آتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس, سفارشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں بڑے خاندان کے, چھوڑ دیں اس کو. آپ کا میرا بچہ موٹر سائیکل چلاتا ہے, اس کا 100 روپے کا چالان تو ضرور ہوگا, اور اربوں کھربوں کمانے لوٹنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں. صحیح لکھا کسی نے, آپ بڑے آدمی بن جائیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی قانون آپ کے لیے نہیں. آپ چھوٹے ہیں اس لیے آپ کے لیے قانون ہے. آپ کو گاڑی بھی نہیں ملے گی, ٹرانسپورٹ بھی نہیں ملے گی, پیٹرول بھی آپ کو مہنگا لینا پڑے گا, لائن بھی آپ کو لگانی پڑے گی, پھر بھی بجلی آپ کو نہیں ملے گی, پھر بھی صاف پانی آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ آپ چھوٹے ہیں, آپ مظلوم ہیں اور مظلوم ہی رہیں گے. آپ بڑے بن جائیں, آپ بدماش بن جائیں, آپ سیاست دان بن جائیں, آپ کے لاکھوں اور کروڑوں اربوں کو کوئی نہیں پوچھے گا. سنی حدیث رسول اللہ کی, سفارش آنا شروع ہو گئی, بڑی خاندان کی ہے, بڑے خاندان کی ہے, ذرا اس کا خیال رکھ لیا جائے. رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم, پر آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم سے پچھلی قومیں اس لیے ہلاک و برباد کی گئیں کہ جب ان کا کوئی بڑا جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے, اور چھوٹا کا جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے. اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالفرض اگر چوری کرے تو میں اس کے ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دوں گا. قومیں برباد ہوتی ہیں. تو آج حکمراں ہوں یا سیاستدان ہوں یا مذہبی طبقات کے لوگ ہوں, سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوں, یا میں اور آپ عوام الناس ہوں, سوچیں بھائی ہمارا یقین ہے کوئی آخرت پر؟ کیا کچھ نہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہوا. میں نے اشارہ کیا آپ کو, حرام جانوروں کا گوشت بیچ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, ملاوٹ کر کر کے حلال جانور کے گوشت کے ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. انجیکشن کے اندر جان بچانے کے لیے جو آخری لمحات میں دوائیاں دی جاتی, انجیکشن دیے جاتے ہزاروں لاکھوں روپے کی, اس میں ملاوٹ ہو رہی. کون لوگ ہیں ہم؟ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ مسلمان ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں، اور یہ کیسا ہمارا دعویٰ ہے، اور یہ کیسا ہمارا یقین ہے کہ یہ حرکتیں پھر بھی جاری و ساری ہیں. بہرحال یہ رونا تو ہم روتے رہیں گے. قرآن کا تو ہر صفحہ آخرت کے بیان کے حوالے سے بھرا ہوا ہے، اور پیغمبروں نے بنیادی کام اسی انذار کا کیا، ڈراوے کا کیا لوگوں کے سامنے جن کے یہاں بگاڑ پیدا ہوا، باز آ جاؤ ورنہ کل اللہ کا قیامت کا روز تیار کھڑا ہے، اللہ کا عذاب تیار کھڑا ہے، اللہ کے دربار میں تمہاری پیشی ہوگی اور اللہ کے سامنے تمہیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے، ہم میں بھی بگاڑ ہے کوتاہی، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، اور چاہے سیاست دان ہو، حکمراں ہوں، دینی جماعتیں، مذہبی طبقات یا سیاسی جماعت، ان کے طبقات کسے باشد کوئی بھی ہو، بھائی سب کے لیے یہ بات ہے، بل ہم بلقاء ربہم کافرون. دیکھ لیں ہم لوگ ان مشرکین کے بارے میں تو کیا ہے، وہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں. ہم کیا اللہ کی ملاقات کے منکر تو نہیں؟ بھائی اللہ سے ملاقات میں موت ہی تو رکاوٹ ہے، موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی. ہم دیکھ لیں کیا ہم لوگ مرنے کو تیار ہیں کہ نہیں. اسی کا ذکر اگلی آیت میں فرمایا، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، وہ موت کا فرشتہ وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. موت کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگو آج تم سو رہے ہو، آج تم سو رہے ہو، موت آئے گی تو جاگو گے. نیند میں آدمی خواب دیکھتا ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو حقیقت سامنے ہوتی ہے. یہ سارا کچھ خواب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ سب کچھ اصل نہیں ہے. آج تم سو رہے ہو یہ تو خواب ہے سارا، جب موت آئے گی تو جاگو گے، کل اصل حقیقتیں کھلیں، کل پتا چلے گا دو فٹ نیچے جا کے حقیقت تو یہ ہے. یہ فرشتہ چلا آ رہا ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارے نبی کون ہے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، یہ راحت دی جا رہی ہے، یہ عذاب دیا جا رہا ہے، یہ اصل حقیقت ہوگی. اور پھر کل کی پیشی اللہ کے حضور. تو موت تو اٹل ہے، آنی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی، چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر ہی محفوظ کیوں نہ ہو، بچا کوئی نہیں. آج بڑے سے بڑا بھی ڈرنے اور بچنے کی کوشش کرے، جب وقت آ جائے گا موت کا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وہ وقت متعین آ جائے کسی قوم کے لیے یا کسی فرد کے لیے، نہ ایک لمحہ تاخیر ہوتی ہے، نہ ایک لمحہ جلدی ہوتی ہے، وقت متعین پر وہ آ کر رہے گی. فرمایا کہ ثم الى ربکم ترجعون، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا رب العالمین کی طرف، تمہارے رب کی طرف، اور وہاں پیشی ہونی ہے، وہاں سوالات ہونے ہیں، وہاں حساب کتاب ہونا ہے، وہیں زندگی کے اعمال کا جواب دینا ہے. دل میں نیت بھی ہوگی تو پیش ہوگی، زبان پر کوئی قول بھی تھا تو پیش ہوگا، اور وجود سے کوئی اعمال صادر ہوئے تھے وہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.